الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال في موضع آخر تلك الأيام نداولها بين الناس وقال في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محرم کا مہینہ، یہ ماہ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس سے اسلام کی تاریخ اور اسلام کا اسلامی سن بدلتا ہے، گویا اس مہینے کی آمد سے پچھلے سال کا ورق پلٹ جاتا ہے اور آنے والے سال کا ورق کھلتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی فائل بند ہوتی ہے اور اگلی فائل تاریخ کی شروع ہوتی ہے۔ پچھلے سالوں اور پچھلے زمانوں میں جو بھی آسمانی، زمینی، انسانی احوال، واقعات، مشکلات آتی ہیں، تاریخ اسے اپنی اتہاس میں محفوظ کر لیتا ہے، وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ورق میں اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ پچھلے واقعات، حالات اور مشکلات، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، کسی بھی شکل صورت میں ہوں، اس کو اتہاس اور تاریخ کا حصہ بنانے کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ اہم مقصد یہ ہے کہ جو قوم زندہ ہے، جو قوم بیدار مغز ہے، جو قوم متحرک اور ایکٹیو ہے، وہ قوم پچھلے واقعات و مشکلات کو، اپنی دشواریوں کو اپنے لیے چراغ بنا کر، اپنے لیے روشنی سمجھ کر، اپنے لیے درس عبرت بنا کر اپنے اگلے سفر کو، اگلے سال کو وہ طے کرتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اقرار و اعتراف خود قرآن کریم نے کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری قوموں کے، بہت سارے علاقوں کے احوال اور واقعات اور قصص کو بیان کیا ہے، اور قصص اور واقعات اور انسانوں پر آنے والے مشکلات اور ایسے حادثات جس سے انسان دوچار ہوا، ان تمام کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اور ذکر کرتے ہوئے بڑے اچوتھے، بڑے انوکھے انداز میں قرآن نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہیں پہ کہا فاعتبروا یا اولی الالباب، کہیں پہ کہا افلا تدبرون. گویا قرآن کریم نے بھی زمانے میں آنے والے حالات اور مشکلات، پریشانیوں اور تکلیفوں کا تذکرہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور صرف ذکر نہیں کیا بلکہ اس پہ انسان کو بیدار مغزی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ اس پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو ایک مسافر ہے، تو ایک رواں دواں ایک مسافر ہے، تجھے راہ سفر میں اور اگلی زندگی میں ایسے واقعات و قصص اور ایسے مشکلات حالات سے تجھے عبرت حاصل کرنا چاہیے. یہ مقصد ہے، یہ فائدہ ہے پچھلے واقعات اور پچھلے مشکلات اور حادثات کو نقل کرنے، یاد رکھنے اور تاریخ کی زینت بنانے کا. اسلام کی پوری تاریخ پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو ہماری اصل تاریخ دور نبوت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے. ابھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے شروع ہوتے تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں. ان 1400 سالوں میں جو اسلام کے 700 سال ہیں، جو 700 سال اسلام کا جو گزرا ہے، تقریباً یہ 7 صدی بہت ہی روشن، بہت ہی تابناک، بہت ہی بہتر علم و عمل سے مزین، ہنر اور فن سے مزین، اخلاق و کردار کا بہترین نمونہ، یہ تقریباً 7ویں صدی تک اسلام کا بہترین پرچم لہراتا رہا. ایمان والوں میں جب تک علم کا بول بالا رہا، عمل ہمیشہ زندہ رہا، اخلاق کے وہ ہمیشہ پیکر رہے، اپنے مقصد زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور ہر انسان اپنے آپ کو بیکار و نکما بنانے کے بجائے ہر کوئی محنت کش اور محنت کرنے والا رہا، تو اسلام کی تاریخ ہمیشہ اسلام کے سائے میں زندہ رہنے والے ہر علاقے کے مسلم قوم ہمیشہ تابندہ، زندہ اور روشن رہے. مگر جب اس قوم پہ زوال شروع ہوا اور 7ویں صدی جیسے شروع ہوئی، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ 7ویں صدی مسلمانوں کے لیے زوال کا، انحطاط کا، ذہنی انتشار کا اور ذہنی اور فکری کمزوریوں کا اور غفلت کا یہ دور شروع ہوتا ہے. اور یہ غفلت کا دور اتنا خطرناک ہوا کہ وہیں سے ایسا زوال شروع ہوا، اور تاریخ نے ایسے حالات، ایسے مشکلات، ایسی تکلیفیں اور ایسے واقعات کو دیکھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک، دنیا بننے سے لے کر اب تک، ایسے مشکلات اور ایسے حالات دنیا میں کبھی نہیں آئے. کیونکہ جس اللہ نے ایمان والوں کے ایمان کی پختگی اور یقین کی بلندی اور اعمال کی درستگی اور اخلاق کی عمدگی کی بنیاد پر اللہ نے جس قوم کو پوری دنیا میں عزت بخشی، جس قوم کا بول بالا پوری دنیا میں قائم ہوا، اور جہاں یہ قوم گئی ہر دوسری قوم نے ان کے پاؤں چومے، ہر دوسری قوم نے ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیا، جب تک یہ قوم اپنے علم میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں اور شرعی زندگی میں یہ بہتر سے بہتر رہے، ہر جگہ اللہ نے عزت کی بلندی تک پہنچایا. مگر جب یہی قوم 7ویں صدی میں اخلاق کی گراوٹ، اعمال کے چھوڑنے، ایمان و یقین کی کمی اور دین پر چلنے میں پیچھے رہنا، ان چیزوں میں جب یہ زوال کی طرف آئی ہے، تو اللہ نے پھر ایسے حادثات، ایسے مشکلات، ایسے واقعات، اللہ نے دکھلا دیے کہ راہتی دنیا تک ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا. جب زوال شروع ہوا تو زوال کس اعتبار سے؟ علمی اعتبار سے زوال شروع ہوا. ایجوکیشن اور تعلیم کے اعتبار سے سادویں صدی میں لوگوں کے دلوں سے علم کی عظمت نکلتی چلی گئی. اور جب علم کی عظمت نکلی ہے تو پھر عمل بھی ان کی زندگی سے نکلتا چلا گیا. اور جب عمل نکلا تو اخلاق میں نیچے ہو گئے اور معاملات میں نہایت کمزور ہو گئے. یہاں تک کہ ان کا معاشرہ، ان کی سوسائٹی اور سارے کے سارے لوگ رسم و رواج، نام و نمود، دکھلاوا اور دنیا کی عیش و عشرت میں اتنے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے کہ اس زمانے کی پچھلی قوم اس مسلم قوم کو دیکھ کر افسوس اور حسرت کرنے لگی کہ اس قوم کو کیا ہوا ہے. پروردگار جب عزت عطا فرماتے ہیں اور عزت کے ساتھ ساتھ اللہ اسباب عطا فرماتے ہیں، جب انسان میں بے فکری اور غفلت آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے. آپ نے سنا ہوگا اندلس کی تاریخ کو، اسپین کی تاریخ کو، آپ نے سنا ہوگا الجزائر کی تاریخ کو، آپ نے سنا ہوگا لبنان طرابلس کی تاریخ کو، آپ نے سنا ہوگا مصر کی تاریخ کو، آپ نے سنا ہوگا ایران اور ترکستان کی تاریخ کو، اور آپ نے سنا ہوگا بغداد دجلہ فرات کی تاریخ کو. یہ ایک مستقل اسلامی تاریخ ہے جہاں ایسے بھیانک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے، ہوش اڑا دینے والے، نیند کو ختم کرنے والے واقعات پیش آئے ہیں. مگر ان واقعات کے پیچھے ہماری کیا کمزوری ہے؟ ذرا میں آپ کو اس چھوٹی سی کمزوری کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب قوم اور قوم کے سربراہ اور گھر کے لوگ جب اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کو درست نہیں کرتے، اصلاحی کوششوں کو قبول نہیں کرتے اور دنیا کے عیش و عشرت اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کسی قوم کو مسلط کر دیتا ہے. بغداد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تاریخ کے اور بہت بڑے تفسیر کے بڑے عالم، ان کی ایک بہت اہم کتاب عربی زبان میں البدایہ والنہایہ ہے، بہت اہم کتاب ہے ان کی. وہ خود لکھتے ہیں کہ میں اس زمانے میں موجود تھا جس زمانے میں جو اس قوم پہ حالات آئے ہیں، میں ان حالات کو لکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے جو حالات و مشکلات ایمان والوں پر آئے ہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے. جب جب میں نے ہمت کی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے دوست احباب، علم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مجھے ہمت دلائی اور یہ کہا کہ آپ اسے لکھیں تاکہ آنے والی قوم ان واقعات، ان مشکلات، ان مظالم، اس ظلم و زیادتی کو پڑھے اور عبرت حاصل کر کے ایک زندہ قوم بننے کی کوشش کرے. چنانچہ میں لکھ رہا ہوں مگر لکھتے ہوئے بھی میرا ہاتھ کانپ رہا ہے. آپ سوچئے کہ کیسے واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جن واقعات کو لکھتے ہوئے اپنے بند کمرے میں ان کا ہاتھ کانپ رہا ہے. میرے دوستو، جس بغداد کی آبادی 25 لاکھ بتائی جاتی ہے، جس بغداد کی آبادی 25 لاکھ بتائی جاتی ہے، پورا ملک عراق نہیں کہتا، اس میں 18 لاکھ ایمان والے گاجر اور مولی کی طرح سے شہید کر دیے گئے. 18 لاکھ، جہاں دریائے دجلہ مہینوں لال سرخ پانی کی طرح بہتا رہا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے وہاں کی کتب خانے اور لائبریریوں کی کتابوں کو انہوں نے جب دریا میں ڈالا تو وہی لال پانی، وہی سرخ پانی بدل کر اب سیاہ اور کالا پانی بن گیا. اس سے اندازہ لگائیں. مگر میں آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں کہ آخر جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے 700 سال تک ایسی عزت، ایسی رفعت، ایسی بلندی، ایسی جرت، ایسا روب، ایسا دبدبا جس اللہ نے اس قوم کو عطا کیا، آج ایسی ذلت، پسپائی، رسوائی اور ظلم و زیادتی کے شکنجے میں اللہ کی طرف سے وہ قوم کیوں کس گئی ہے؟ سنیے گا ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، اس قوم کو اللہ نے یہ سزا کیوں دی ہے جس کو اللہ تعالی نے 650 سال تک یہ عظمت عطا فرمائی، جب وہ قوم نہایت نہایت پستی میں اور ہر طرح کی اخلاقی خرابی میں اور خاندانی اور سماجی لڑائیوں میں اور معاملات کی گندگیوں میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے عبرت کا ایک پہلا سامان ہوا، اللہ کی طرف سے اس قوم کو بیدار کرنے کا، دین سے جوڑنے کا، دینی زندگی کے رنگ میں آنے کا اللہ کی طرف سے پہلا انتظام یہ ہوا کہ مصر اور مصر سے لگ کر جو علاقے تھے ان علاقوں میں زبردست زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ وہاں اس وقت جو وہاں کا مصر کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام الملک العادل ہے، لوگوں کے پاس، شہر والوں کے پاس کفن کے واسطے پیسے نہیں تھے، 2,20,000 زلزلہ میں مرنے والے انسان بے کفن کے سڑکوں اور گھر کے کناروں پہ پڑے ہوئے تھے، کوئی ان کو دفن کرنے والا اور کوئی ان کو کفن دینے والا نہیں تھا، اور ملک میں اتنا پیسہ نہیں تھا جس پیسے سے ان کا کفن دفن کیا جائے، یہ بات میں آپ کو سن اسلامی سن کے اعتبار سے تقریباً 592 کی بات سنا رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مصر میں اور مصر سے لگ کر جو علاقے ہیں وہاں جو زلزلہ اتنا خطرناک آیا تھا، اس خطرناک زلزلے کا مقصد اللہ کی طرف سے تھا کہ اے میرے بندے اب تم اپنی زندگی کو پھر سے بدلنے کی کوشش کرو، ورنہ جہاں میں نے تم کو عزت دی ہے، جہاں میں نے تجھے دولت دی تھی، جہاں تجھے ہر جگہ کا روب و دبدبہ دیا تھا، اب تم ہر درجہ اپنے اخلاقی گراوٹ میں اور عملی گراوٹ مبتلا ہو گئے ہو، تو اللہ کی طرف سے عبرت کا ایک حادثہ، عبرت کا ایک واقعہ پیش آیا کہ 2,20,000 انسانوں کے کفن کا انتظام نہیں تھا، بچے عورتیں مرد روتے تھے تڑپتے تھے ان کے کفن کا انتظام کیسے ہو، تو الملک العادل جو بادشاہ تھا، شاہی خزانہ اس کا ختم ہو چکا تھا، اس نے اپنے ذاتی پیسے سے کفن کا انتظام کیا اور 2,20,000 انسانوں کو دفن کیا گیا، یہ 6ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں، مگر اس واقعے کو دیکھنے والے، اس واقعے کو تاریخ کے ورق میں لکھنے والے بڑے بڑے مورخ، اتہاس کے جاننے والے، جن کے لکھنے کے ٹائم پہ ان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے، جن کے ہاتھ ہل گئے، وہ لکھنے پر مجبور ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی سزا آتی ہے، کوئی حادثہ آتا ہے، کوئی آسمانی یا زمینی کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، تو اگر غور کریں گے تو اس سے پیچھے اگر آپ جاتے ہیں تو پچھلے لوگوں کے اندر جو بے دینی ہوتی ہے، اخلاقی خرابی ہوتی ہے اور طرح طرح کے گناہوں کا انبار ہوتا ہے، وہی وجہ بنتا ہے، اللہ کی طرف سے زبردست یہ پکڑ آئی۔ یہ تو مصر کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، ادھر آپ بغداد عراق قلعہ میں آ جائیں، وہاں معاملہ یہ بنا کہ جو جتنے مالدار تھے اور جتنے حکام تھے، جتنے عمرا تھے، وہ عمرا، وہ حکام، وہ مالدار، وہ دولت مند، تمام کے تمام اپنے دولت کے نشے میں اتنا مست، اس قدر مست ہو گئے کہ اپنی اولادوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، اور ایسا مست ہو گئے کہ رسم و رواج میں اتنا پڑے کہ رسم کی انتہا تک پہنچ گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں تاریخ دعوت و عظیمت کے حوالے سے، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے جب اس بات کو لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا یہ ایک حرف سچا ہے کہ بغداد کا علاقہ، وہاں کے حکام اور وہاں کے بادشاہ عید اور بقرعید کے دنوں میں، اور جس دن ان کی تاج پوشی ہوتی تھی، اس دن میں وہ ایک جلوس نکالتے تھے، اور جلوس ایسے دھوم دھڑکے سے نکالتے تھے کہ صبح فجر کے بعد جب بادشاہ کا جلوس نکلا، عید کے دن جلوس نکلا بادشاہ کا، تو وہ جلوس نکلتے نکلتے عصر کے ٹائم پر بادشاہ کے اعلان پر بغداد میں عید کی نماز ادا کی گئی تھی۔ آپ سوچے غفلت کا حال، آپ سوچے دولت کے نشہ کا حال، آپ سوچیں اسلام کے اعمال کا حال، ایک بادشاہ وقت ہے، پورا شہر اس کے ساتھ عمدہ ہوا ہے، کوئی کسی عالم کی سننے والا نہیں، کوئی کسی مفتی کی سننے والا نہیں، کوئی کسی قاضی کے سننے والا نہیں کہ عید کی نماز زوال سے پہلے ہو سکتی ہے، عید کی نماز زوال کے بعد نہیں ہو سکتی ہے، مگر کسی عالم، کسی مفتی، کسی قاضی کی بات کو سننے والا کوئی نہ تھا، یہ میرا بادشاہ ہے، یہ میرا حاکم ہے، یہ جو کہے گا اس پر ہم چلیں گے۔ پورا کا پورا بغداد کا شہر چلتا رہا، یہاں تک کہ عصر کے وقت بادشاہ نے عید کی نماز ادا کی۔ جب غفلت اس انتہا کو پہنچ جائے گی، جب غفلت اس انتہا کو پہنچ گئی، تو اللہ کی طرف سے وہاں کیا انتظام ہوا؟ وہاں انتظام یہاں تک پہنچا کہ پھر ایک ایسا قحط ہوا، ایک ایسا قحط آیا کہ پورا ملک پانی کے قطرے قطرے سے ترس گیا، اناج کا معاملہ ختم ہو گیا، غربت لوگوں میں آنے لگی، کاروبار انسان کا ٹھپ پڑنے لگا، یہاں تک ٹھپ پڑنے لگا کہ مولانا کی تحریر ہے، اس لیے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر محلے کے چھوٹے بچے کو پکڑ کے ذبح کر کے گوشت بنا کر کھانے پہ مجبور ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی تاریخ ہے کہ جس اللہ نے ان کو 600 سال تک بلندی عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، دبدبہ عطا فرمایا، روب عطا فرمایا، شان و شوکت اللہ نے عطا فرمائی، جس قوم میں جب زوال آیا تو اللہ نے قطرے قطرے کا محتاج بنا کر، بوٹی بوٹی کا محتاج بنا کر، لقمے لقمے کا محتاج بنا کر اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ بچوں کو ذبح کر کے کھانے پر وہ لوگ مجبور ہوئے۔ مگر تاریخ کا ایک عجیب سا المیہ ہے میرے دوستو، یہ بہت عجیب سی بات ہے، اس کے باوجود قوم کے اندر کوئی بیداری نہیں آئی۔ یہ تو آسمان اور زمین کا نظام ہے کہ اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ قوم نے پھر بھی اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کیا، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش نہیں کی، اپنی اولاد کو پڑھانے کی کوشش نہیں کی، کاروبار میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، دین سے جڑنے کی کوشش نہیں کی، علماء سے جڑنے کی کوشش نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قحط سالی کے بعد 30-35-40 سال کا زمانہ گزرا۔ جو 30-35 سال کا زمانہ اللہ نے اس قوم کو سدھرنے کے لیے، اس قوم کو بہتر بننے کے لیے، اس قوم میں اصلاح کو لانے کے لیے، اس قوم کے دنوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے 35-40 سال کا عرصہ اور زمانہ دیا، مگر پھر بھی قوم اپنی اسی غفلت، اپنی اسی لاپرواہی میں پڑی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 655 اور 656 کے درمیان تاتاری قوم کے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 25 لاکھ میں سے 18 لاکھ دیکھتے دیکھتے زمین کے حوالے ہو گئے۔ میرے دوستو، میں اس تاریخ کا واقعہ سنا کر آپ کے دلوں پر غم لانا نہیں چاہتا، میں آپ کے اندر احساس کمتری کو پیدا کرنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ ان واقعات کو ذکر کر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ زمینی، آسمانی، انسانی حالات، مشکلات اور پریشانیاں رہی ہیں۔ زندہ قوم، بیدار قوم، زندہ دل انسان ایسی چیزوں کو دیکھ کر اپنی ہمتوں کو پست نہیں کرتا، خوف و ہراس کے عالم میں نہیں رہتا، البتہ ایسے واقعات اور حادثات کو دیکھ کر اپنے آگے کی منزل کو طے کرتا ہے، اپنے سفر کے رخ کو طے کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ زندہ قوم کی مثال ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ آج ہم لمحوں کی خطا میں مبتلا ہیں، یاد رکھیے گا، آج ہم، ہماری اولاد، ہماری نئی نسلیں، ہمارے جوان بچے، اور میں کہوں گا کہ ہمارے بڑے آج اپنے ایک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لمحوں کی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اس لمحے کی غلطی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانوں میں صدیوں ہمیں کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ الجزائر، جہاں صحابہ کرام کی جماعت دین کی دعوت کو لے کر پہنچی، اور حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پورا علاقہ ایمان کے دامن میں داخل ہوا، ان کی دعوت کی فکروں سے وہاں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے الجزائر کو ہمیشہ بہتر سے بہتر بنایا رکھا، مگر ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹی سی غلطی نے اس پوری قوم کو کہاں تک پہنچایا. الجزائر کا ایک تاجر تھا جس تاجر کا کاروبار فرانس میں تھا. یہ میں پانچویں صدی کی بات تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اس کا کاروبار فرانس میں تھا. فرانس کے تاجر کا اس جزائری تاجر کے ساتھ لین دین میں تھوڑا سا فرق تھا, اور جزائری جو تاجر تھا وہ یہودی تھا. اس یہودی تاجر کے بہت سارے پیسے فرانسیسی تاجروں کے پاس باقی تھے. اس نے اپنے گورنر سے کہا, جزائر کے جو گورنر تھے حسین پاشا, اس سے کہا کہ میرے بہت پیسے فرانسیسی میں باقی ہیں. تو اس نے فرانسیس کے جو سفیر تھے ان کو بلایا, اور بلانے کے بعد بات کی, پھر بلایا, میں مختصر کرنا چاہتا ہوں, پھر بلایا اور بلا کر پھر بات کی. بات کے درمیان حسین پاشا نے باتوں بات میں فرانس کے جو سفیر تھے الچی تھے اس کے چہرے پر اپنے پنکھے سے مار دیا, اپنے پنکھے کو پھینکا اور پھینک کر پنکھے سے اس کو مار دیا. کسی دوسرے ملک کا کوئی سفیر ہو الچی ہو, ظاہر بات ہے کہ اس کی ایک عصمت ہوتی ہے. جب یہ بات فرانس پہنچی تو فرانس کے بادشاہ نے اس حسین پاشا مسلمان سے کہا, ٹھیک ہے آپ سے جذبات میں غلطی ہو گئی ہے, ہم اتنا چاہتے ہیں کہ سفیر کی آپ نے توہین کی ہے, تو آپ ایک مرتبہ کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, سوری کہہ دو, معاف کر دو, ایک دفعہ معافی مانگ لو. معافی مانگنے کو تیار نہیں. کیا تھا؟ وہی تھا ہیٹھی جس کو کہتے ہیں, ہٹ دھرمی جس کو کہتے ہیں, آئی ایم سم تھنگ جس کو کہتے ہیں. اس چیز نے ہماری قوم کو سب سے زیادہ تباہ کیا ہے. آج ہمارے خاندان میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, بھائی بھائی میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, بڑے چھوٹے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, یقیناً کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر ایک نے کہہ دیا سوری معاف کرو مجھ سے غلطی ہو گئی, سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, جھگڑے کی ساری دیوار ختم ہو جاتی ہے. مگر وہ ہیٹ ہی حسین پاشا نے کہا میں معاف نہیں کر سکتا. ترکی حکومت جو اس وقت کی سب سے بڑی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ, وہاں کے بادشاہ کو پتا چلا, امیر مومن کو پتا چلا, تو اس نے بھی حسین پاشا سے کہا کہ آپ ایک دفعہ غلطی کے بول بول دو, مگر غلطی کے بول بولنے کو تیار نہ ہوا. یہ لمحے کی ایک غلطی تھی, لمحے کی غلطی تھی. فرانس نے جزائر پر حملہ کر دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ پورا جزیرہ جزائر ان کے قبضے میں چلا گیا, بہت ساری مسجدیں شہید کر دی گئیں, بہت ساری مسجدیں کلیسا چرچ میں تبدیل ہو گئی, اور بہت سارے لوگوں کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ گئے, بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے. میں اس تاریخ کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری امت کے کبھی جوان کی غلطی, کبھی کسی بڑے کی غلطی, کبھی گھر میں کسی شوہر کی غلطی سے, لمحے کی غلطی سے ایسی سزا ملتی ہے جسے صدیوں بھگتنا پڑتا ہے. تقریباً 125 سال تک وہ الجزائر جسے حضرت عقبہ بن عامر نے نافع نے اپنے خون و پسینے سے جسے سجایا تھا, وہ 125 سال تک فرانس کے قبضے میں چلا گیا. میرے دوستو یہ میں نے تاریخ آپ کو سنائی ہے, لیکن اب جو ہمیں کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پروردگار بڑا رحیم بھی ہے اور پروردگار بڑا کریم بھی ہے. پروردگار کی طرف سے اگر ایمان والوں کو تماچے لگتے ہیں, پروردگار کی طرف سے اگر ایمان والوں کو کسی ظلم اور زیادتی کے شکنجے میں اگر کسا جاتا ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ بار بار اپنے کپڑوں کو گندا کرتا ہے, میل کچیل اپنے بدن کو لگا دیتا ہے, ماں کے پاس دوڑ کے آتا ہے تو ماں شروع میں دھکے دے دیتی ہے, چل ہٹ جائے یہاں سے, پھر جب ماں کے پاس آتا ہے ماں تماچے لگا دیتی ہے, پھر جب ماں کے پاس آتا ہے ابو سے تماچے لگوا دیتی ہے, مگر اس وقت بھی ماں کی ممتا جوش میں ہوتی ہے, اس وقت بھی ماں کی ممتا جوش میں ہوتی ہے. پروردگار کی رحمت بھی ایمان والوں کے ساتھ جوش میں ہوتی ہے. آپ سنیے ذرا, جب تاتاریوں کا پورا حملہ بغداد پہ ہو گیا, فرانس کا پورا حملہ جزائر پر ہو گیا, ایران پر ہو گیا, ترکستان پر ہو گیا, مختلف علاقوں میں ہو گیا, ایک زمانہ گزر گیا. اس کے بعد جب یہ حالات پیش آ گئے, پھر اس کے بعد جو بچے کچھ ایمان والے تھے, جس میں علماء بھی تھے, جس میں مفتیان کرام بھی تھے, جس میں عوام الناس بھی تھے, ان تمام نے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ سوچا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہی آج کا میرے گفتگو کا خلاصہ ہے, اور یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے.
کہ اتنے بڑے حالات پیش آ گئے، مشکلات پیش آ گئے، پوری دنیا قیامت بن گئی، محشر کا میدان بن گیا، اور تمام کے تمام لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئے، اور تمام کے تمام لوگ شہید کر دیے گئے، جو بچے کچھ تھے، پھر انہوں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کی تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچا کہ اب ہماری اپنی ذمہ داری، خاندانی ذمہ داری، قومی ذمہ داری، ملکی ذمہ داری، سیاسی ذمہ داری اور دینی اور اسلامی ذمہ داری ہماری کیا ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا. چنانچہ پہلی ذمہ داری محسوس کیا، اپنے آپ میں 100% دین کو زندہ کرنا، یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس ذمہ داری کو محسوس نہ کیا اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی، تو جس اللہ نے وہ سارے حالات ہم کو دکھلائے ہیں اور ہم اس کے بچے کھچے ہیں، وہ حالات دوبارہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں. تو پہلا ان کا جو عمل ہوا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی. دوسرا جو ان کا عمل ہوا، دوسرا عمل یہ ہوا کہ اپنے بھائیوں کے اندر دین کو زندہ کرنا ہے، اپنے بھائیوں میں ایمان و یقین کو بلند کرنا ہے، اعمال کو زندہ کرنا ہے، اپنی بچی کھچی اولاد کو علم سے آراستہ کرنا ہے. چنانچہ اندر خانے جبکہ تاتاریوں کی حکومت بغداد پہ تھی، اندر خانے یہ لوگ دین کی محنت کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا میرے دوستو، نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تاتاریوں کی حکومت کے 50-60 سال نہیں گزرے. عجیب کرشمہ ہے، میں کہاں تک بیان کروں آپ کو، یہ عجیب اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس قوم نے 18-18 لاکھ انسانوں کو تہو بالا کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دیا، مسجدوں میں شراب پھینک دیا، آج وہی قوم 50-60 سال کے بعد وہی پوری تاتاری قوم ایمان میں داخل ہو گئی. یہ بہت عجیب داستان ہے یہ، اور اس کو جتنا کھولا جائے اس میں عبرت ہمیں ملتی ہے کہ آخر یہ قوم کی ابتدا یہ ہے. جو قوم داخل اس انداز میں ہوتی ہے اور 40-50 سال کا زمانہ نہیں گزرتا کہ پوری قوم، چاہے وہ ایران میں ہو، ترکستان میں ہو، چاہے مصر میں ہو، چاہے وہ بغداد میں ہو، یہ پورے جو علاقے، پورے کے پورے علاقے کے تمام کے تمام تاتاری قوم ایمان میں داخل ہو گئی. اللہ نے دکھا دیا، میرے بندے جب تک تم میرے بن کر رہو گے میں عزت کی بلندی تک پہنچاؤں گا، جب تم میرے گھر کو چھوڑ دو گے، میرے دین کو تم خیر بات کہہ دو گے، میں کسی اور کے حوالے کر دوں گا، اور جب تمہارے اندر خود دین کی فکریں پیدا ہو جائیں گی اور تم دین کے راستے سے پورے طور پہ جڑ جاؤ گے، تو جو تم پر مظالم ڈھانے والے ہوں گے وہی ایمان والے میں بنا سکتا ہوں. اس لیے میرے دوستو، آج کے دور کا سب سے بڑا سبق، آج کے دور کا سب سے بڑا سبق ہمارے لیے ہے کہ اب ہم لمحوں کی غلطی میں مبتلا نہ ہوں. لمحوں کی غلطی میں ہم مبتلا ہوئے تو صدیاں ہمیں بھگتنی پڑیں گی. اس بنیاد پر آج کا سب سے بڑا پیغام حالات کے اعتبار سے یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ ہم اپنے آپ میں دین کو پورے طور پہ زندہ کریں. یاد رکھو، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اپنی زندگی میں پورے شعبے کو لانے کا نام ہے. لہذا ہمارے اندر اعمال بھی ہوں، اخلاق بھی ہوں، معاملات کی درستگی بھی ہوں، اگر ہم نے وراثت کا مال تقسیم نہیں کیا تو وراثت کے مال تقسیم کر کے صاحب حق کو ہم حق ادا کریں، اگر قرضہ کسی کا ہے اس کو ادا کریں، اگر کسی کا باقی ہے اس کو ادا کریں، اگر دلوں میں کینے اور نفرتیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور رشتے اور ناٹے ٹوٹے ہوئے ہیں اس کو ختم کریں. جب تک ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نہیں لائیں گے، یاد رکھیں ہمارا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے. لہذا سب سے پہلے نمبر پر اپنے آپ میں دین کو پورے طور پہ لانا ہے، اور دین کو پورے طور پہ لانے کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اخلاقی زندگی، خاندانی زندگی، سماجی زندگی، کاروبار کی زندگی پورے طور پر شریعت کے سانچے میں ہو. اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر تعلیم دلانے کی کوشش کریں. ہماری اولاد میں کوئی بھی جاہل بے پڑھا نہ رہ جائے. 7ویں 8ویں 9ویں کلاس پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایجوکیشن ہماری قوم کے اندر ہونا نہایت لازم اور ضروری ہے. سروس کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کا ہماری قوم کے اندر ہونا لازم اور ضروری ہے. یہ دو پیغام ہے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے. اپنی اولاد اگر نہیں پڑھتی آپ روئیے ان کے پاس، ان کے قدم کو پکڑیے، ان کی پیشانی کو پکڑیے، اپنی اولاد کو برباد ہونے سے، اپنی اولاد کو آوارہ ہونے سے، اپنی اولادوں کو راتوں میں پھرنے سے بچائیے، اور پورے طور پہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر بنائیے. ورنہ اگر ہماری اولاد بہتر نہ ہوئی، اس میں علم نہ آیا، ایجوکیشن نہ آیا، اس میں دین نہ آیا، اس میں اخلاق نہ آیا، تو یہی اولاد کی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ آنے والا زمانہ ہی ہمیں سمجھا سکتا ہے. اس لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کی فکروں کو بڑھا دیجئے، اپنی اولاد پر محنت کو بڑھا دیجئے، اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچوں کو بڑھا دیجئے. اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے ہماری زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے ذرا اس کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اسراف کو کم کیجئے، زیادہ خرچوں کو کم کیجئے، اپنے کھانے پینے کے معیار کو تھوڑا کم کیجئے، اپنے فضول خرچی کو کم کیجئے، رسم و رواج کو کم کیجئے، شادی بیاہ کے خرچوں کو کم کیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آج کے ماحول کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا کم کر کے بیلنس کیجئے. غریبوں پر مدد کیجئے، فقیروں پر مدد کیجئے، بیواؤں پر مدد کیجئے، جہاں آفات و مصیبات آتی ہیں وہاں مدد کیجئے، مسجد و مدرسے پہ خرچ کیجئے، اور کچھ بچے کچھ رہے تو آپ اپنے ملک میں بسنے والے ہمارے وہ بھائی بہن جو غریب ہیں اور ایمان نہیں ہے ان پہ بھی آپ خرچ کیجئے. یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے. اور چوتھے نمبر میرے دوستو، جو دین کے شعبے کام کر رہے ہیں ان تمام شعبوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیے، مدرسوں کو دیکھیے، مکتب کو دیکھیے، مکتب میں پڑھانے والوں کو دیکھیے، دین کی دعوت سے جڑیے. یہ تمام کے تمام ہمارے آئندہ کی زندگی کے ضامن ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان فکری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آفت و مصیبت و بلیات سے اور ہر مظالم سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. بس آخری ایک بات جو اہم رہ گئی وہ یہ ہے کہ پچھلے قوموں کے اندر جو ایک دم سے تبدیلی پیدا ہو گئی اور حالات بدل گئے اور تمام کے تمام لوگ ایمان والے ہو گئے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ کے بچے کھچے جو بندے تھے وہ راتوں میں اللہ کے سامنے بہت روتے تھے، راتوں میں اللہ کے سامنے بہت روتے تھے. میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ آپ کچھ اپنے معمولات کو طے کریں، جن معمولات سے خاص طور پر مظالم، پریشانیاں، حادثات، گھٹنائیں کم ہوتی ہیں، ایسے معمولات اپنی زندگی میں لائیے. صبح و شام اپنے اماموں سے پوچھیے، عالموں سے پوچھیے، اور ایسے معمولات کو کیجئے، اور وہ معمولات اپنے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے، ملک میں بسنے والے ہر انسان کے لیے، آفت و مصیبت سے بچنے کے لیے ان معمولات کو کیجئے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.